السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے باضابطہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے. پاکستان میں اپوزیشن کا آزادی مارچ جاری ہے. دوسری جانب اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے. پاکستان میں رواں برس ڈینگی سے 70 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ مجموعی طور پر 46,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. بھارت کی حکومت نے برطانوی مصنف اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر کی شہریت منسوخ کر دی ہے. بھارتی سپریم کورٹ 17 نومبر سے قبل کسی بھی دن بابری مسجد رام مندر معاملے میں اپنے فیصلہ سنانے والی ہے. بھارت کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بھارتی پنجاب کے سابق وزیر نوجوت سنگھ سدھو بھارت کی مرکزی حکومت سے کرتارپور جانے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جمعرات کے دن جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز نیم فوجی گروپوں کو ختم کر دے جو عام فوجی کمان سے بالا بالا کام کر رہے ہیں. اور پکتیکا صوبے کے گورنر نے میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کیا ہے کہ پاکستانی سرحدی فورسز صوبے کے گومل ضلع میں باڑھ لگانے کے لیے داخل ہوئی ہیں. اور چین کے مشرقی وسطی کے لیے خصوصی نمائندے جی جون کا کہنا ہے کہ داعش کے سربراہ البغدادی کی امریکہ کی کارروائی میں ہلاکت ایک اہم کامیابی ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مزید 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور امریکہ میں 5 نومبر کو منعقد ہونے والے انتخابات میں ورجینیا کی غزالہ ہاشمی ریاست کی سینٹ کی منتخب ہونے والی مسلم خاتون بن گئی ہیں. اور لیوسٹن امریکی ریاست مین کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں ہزاروں افریقی نژاد امریکی رہتے ہیں. انہی میں سے ایک صومالی نژاد 23 سالہ صفیہ خالد ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور امیدوار کو بآسانی شکست دے کر 70% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئی ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا آخری میچ پرتھ میں کھیلا گیا, جس میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے باضابطہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست وفاقی سیکرٹری داخلہ کو موصول ہو گئی ہے, جس کے بعد وزارت کے حکام درخواست کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی نعیم الحق نے جمعے کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے درخواست موصول ہونے کی تصدیق کی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اطلاعات کے مطابق وزارت داخلہ نے اس معاملے پر قومی احتساب بیورو سے بھی رابطہ کیا ہے. پاکستان میں اپوزیشن کا آزادی مارچ جاری ہے. دوسری جانب اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے فوج کے غیر جانبدار رہنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے, اور کہا ہے کہ اللہ انہیں اس بیان پر استقامت عطا کرے. پاکستان میں رواں برس ڈینگی سے 70 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ مجموعی طور پر 46,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. یہ مچھر عام طور پر صاف اور کھڑے پانی میں پایا جاتا ہے. پاکستان میں رواں برس ڈینگی سے متاثر ہونے والی افراد کی تعداد پچھلے کئی برس کی نسبت زیادہ ہے. یاد رہے کہ سن 2011 میں ملک بھر میں کل 27,000 ڈینگی کیسز سامنے آئے تھے. بھارت کی حکومت نے برطانوی مصنف اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر کی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کے مطابق آتش تاثیر کی اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کا اسٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برطانوی شہریت رکھنے والے آتش تاثیر نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کے پاکستانی شہری ہونے سے متعلق حقائق کو چھپایا۔ بھارت کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے وضاحت کی کہ آتش تاثیر کی شہریت منسوخ کرنے کے فیصلے کا ٹائم میگزین میں شائع ہونے والے ان کے حالیہ مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی تھی۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ آتش تاثیر کو وضاحت کے لیے وقت دیا گیا تھا، لیکن وہ مقررہ وقت میں اپنا جواب داخل نہیں کر سکے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ 17 نومبر سے قبل کسی بھی دن بابری مسجد رام جنم مندر معاملے میں اپنا فیصلہ سنانے والی ہے۔ فیصلے کا انتظار پورا ملک کر رہا ہے، خاص طور پر ایودھیا اور فیض آباد کے عوام بڑی بے صبری کے ساتھ فیصلے کے منتظر ہیں۔ فیصلے کے حوالے سے ان دونوں شہروں کے ساتھ ساتھ دیگر حساس مقامات پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ بھارت کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بھارتی پنجاب کے سابق وزیر نوجوت سنگھ سندھو بھارت کی مرکزی حکومت سے کرتارپور جانے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سندھو کے علاوہ بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ اور بھارت کے مرکزی وزراء ہردیپ پوری اور ہر سمرت کور بادل بھی سکھ یاتریوں کے جتھے کا حصہ ہوں گے۔ جمعرات کے دن جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز نیم فوجی گروپوں کو ختم کر دے جو عام فوجی کمان سے بالا بالا کام کر رہے ہیں۔ اس سے افغان حکومت سے بھی یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے زیادتیوں کے تمام الزامات کی غیر جانبدارانہ تفتیش کرے اور ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جو جنگی جرائم اور سنگین خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے سن 2017 کے آخر سے لے کر سن 2019 کے وسط تک کی مدت میں 14 ایسے معاملات کا پتہ چلایا ہے، جس میں اس کے مطابق سی آئی اے کی پشت پناہی رکھنے والے حملہ آور گروپوں نے رات کے وقت چھاپوں کے دوران سنگین زیادتیاں کیں۔ مثلاً پاکتیا کے جنوب مشرقی صوبے میں جہاں ایک نیم فوجی دستے نے 11 افراد کو ہلاک کر ڈالا، جن میں 8 ایسے لوگ شامل تھے جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھروں کو آئے تھے۔ تاہم امریکی سینٹرل ایجنسی سی آئی اے نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے خلاف بہت سے دعوے امکانی طور پر غلط ہیں یا انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ پاکتیکا صوبے کے گورنر مجیب الرحمان سمکنی نے میڈیا کی ان رپورٹوں کو مسترد کیا ہے کہ پاکستانی سرحدی فورسز صوبے کے گومل ضلع میں باڑ لگانے کے لیے داخل ہوئیں۔ انہوں نے پاکتیکا کے صوبائی مرکز شارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ میڈیا نے پاکتیکا کے شہریوں کے حوالے سے جمعے کے روز کہا تھا کہ پاکستانی ملٹری فورسز نے گومل ضلع کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے اور سرحدی باڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کی سرحد پر سن 2017 میں باڑ لگانے کا آغاز کیا تھا، جو ڈیورنڈ لائن کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ اور افغانستان کے نائب صدر دوم محمد سرور دانش نے کہا ہے کہ حکومت آئین کی حدود میں رہتے ہوئے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد دانش جمعے کے روز کابل میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امن کی بحالی کے لیے اعتماد کا قیام پہلا قدم ہے۔ چین کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی نمائندے جی جون کا کہنا ہے کہ داعش کے سربراہ البغدادی کی امریکہ کی کارروائی میں ہلاکت ایک اہم کامیابی ہے۔ خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق جی جون نے گزشتہ ماہ سعودی عرب، ایران اور مصر کا دورہ کیا تھا۔ اسی دورے کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کی کارروائی میں البغدادی کی ہلاکت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کامیابی ہے۔ اور عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مزید 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے فرانس 24 کے مطابق جمعرات کو بغداد میں 6 جبکہ بصرہ میں 4 افراد سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ہانگ کانگ کا ایک طالب علم پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے بعد گیراج سے گر کر ہلاک ہو گیا ہے۔ ہسپتال کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چاؤ لاک جمعے کے روز ہلاک ہوا، لیکن زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکہ میں 5 نومبر کو منعقد ہونے والے انتخابات میں ورجینیا کی غزالہ ہاشمی ریاستی سینٹ کی منتخب ہونے والی مسلم خاتون بن گئی ہیں، جن کے انتخاب کے نتیجے میں طویل عرصے بعد ریاست ورجینیا کی سینٹ میں ڈیموکریٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ اور لیوسٹن امریکی ریاست مین کا دوسرا بڑا شہر ہے، جہاں ہزاروں افریقی نژاد امریکی رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صومالی نژاد 23 سالہ صفیہ خالد اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور امیدوار کو بآسانی شکست دے کر 70% ووٹ حاصل کرتے ہوئے لیوسٹن سٹی کونسل کی رکن منتخب ہو گئی ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا آخری میچ پرتھ میں کھیلا گیا، جس میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 106 رنز اسکور کیے تھے، جبکہ آسٹریلیا کو جیت کے لیے 107 رنز درکار تھے۔ آسٹریلیا نے یہ ہدف بغیر کسی نقصان کے 11.5 اوورز میں پورا کرتے ہوئے میچ کے ساتھ سیریز بھی جیت لی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے محکمہ داخلہ کو باقاعدہ درخواست دے دی ہے۔ مریم نواز بھی چاہتی ہیں کہ ان کے والد کا علاج بیرون ملک ہونا چاہیے، جبکہ وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کہتے ہیں کہ عمران خان کو نواز شریف کے ملک سے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور کی احتساب عدالت میں چودھری شوگر ملز کیس کی سماعت کے بعد مریم نواز نے اپنے والد کی صحت سے متعلق ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج بڑی مشکل سے عدالت حاضری کے لیے آئی ہیں، اس وقت انہیں صرف میاں صاحب کی صحت کی فکر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ وہ اپنے بیمار والد کے باعث مولانا صاحب کے دھرنے میں نہیں جا سکیں گی۔
پوری توجہ میاں صاحب کے اوپر ہے، جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی، اور میاں صاحب کا اپنا جو پرائیویٹ بورڈ بنا ہے انہوں نے بھی ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو اویلیبل آپشنز تھی علاج کی بھی وہ ہم نے اویل کر لی ہے۔
نواز شریف کے ملک سے باہر جانے سے متعلق سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ میاں صاحب علاج کے لیے ملک سے باہر ضرور جائیں گے، وہ صرف دھرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ نواز شریف اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مریم بھی ان کے ساتھ جائیں۔ سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ملک سے باہر جانے سے ان کے ووٹ بینک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ 2014 میں بھی جدہ چلے گئے تھے مگر واپس آ کر اپنے ووٹرز کو مطمئن کر لیا تھا۔
دیکھیں، ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ایک دھرنا یا لانگ مارچ، تو نواز شریف درمیان میں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کا لاجیکل کنکلوژن جو بھی ہے وہ نکل آئے۔ اس لیے میرا یہی خیال ہے کہ وہ چلے جائیں گے، لیکن اس کو دھرنے کے رزلٹ کو دیکھ کے۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کہتے ہیں کہ عمران خان کو نواز شریف کے پاکستان سے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم الحق نے کہا کہ عمران خان اور پوری پاکستان تحریک انصاف نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔
حکومت نے کھلے طور پر کئی دن پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر نواز شریف آپ کی علالت ایک شدید علالت ہے تو یقینی طور پر اس کو سب سے اچھی طبی امداد ملنی چاہیے اور انگلینڈ بھی جا کر اپنا علاج کروائیں۔
سابق وزیراعظم نواز شریف اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ملنے والی ضمانت کے باعث اپنے گھر جاتی عمرہ میں موجود ہیں۔ نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ ملز کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کل ہفتے کو کرتارپور راہداری کا باضابطہ افتتاح کریں گے، جس کے لیے دونوں ممالک کی اہم شخصیات کے علاوہ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری شریک ہوں گے۔ دونوں ممالک کے سیاسی تجزیہ کار کرتارپور راہداری کھولے جانے کو دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک موقع قرار دے رہے ہیں. تاہم ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری فوری طور پر کم ہونے کا امکان نہیں ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاح ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے. نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر سوارن سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تناؤ موجود ہے، لیکن کرتارپور راہداری منصوبہ ان کے بقول امن کی نوید بن سکتا ہے.
کرتارپور کوریڈور ہے جو اسی کو ری انفورس کرے گا کہ کیسے ایک جیسی سوچ ہے، ایک جیسی چنوتیاں ہیں، ایک جیسی مشکلیں ہیں، ایک جیسی طاقت بھی ہے. تو وہ نہ کیول اپنے آپ میں ایک انیشیٹو ہے، اس کا مجھے لگتا ہے بڑی دیر تک اور بڑا گہرا اثر ہونے والا ہے کہ آپس میں ہماری پازیٹیو سوچ جو ہے وہ پازیٹیو سانجے داری حصے داری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے.
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین سوارن سنگھ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. تاہم زاہد حسین کے بقول پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی پیچیدہ ہیں.
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے تو بہت اچھا رہے گا، یقینی طور پہ جو سکھوں کی خاصی بڑی تعداد جو ہے ایسٹ پنجاب میں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک حد تک یہاں پہ خیر سگالی تو ہوگی، لیکن اس کا براہ راست جو ہے کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے.
تاہم تجزیہ کار سوارن سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ ہے اور بات چیت بند ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات چیت بند ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کی ایک سچویشن ہے. جب سچویشن بدلے گی، چاہے وہ پاکستان کے نظریے کی بات کریں یا وہ بھارت کے نظریے کی بات کریں، جب سچویشن بدل جائے گی تو بات چیت شروع ہو جائے گی. اب کب ہوگی شروع یہ تو اس وقت کہنا مشکل ہے، پر یہ ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات چیت کبھی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے.
تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ بھارت میں بعض مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرتارپور راہداری منصوبے سے بھارتی پنجاب کی سکھ برادری کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے. تاہم پاکستانی حکام اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی منفی عنصر شامل نہیں ہے اور اسلام آباد کی پالیسی مثبت ہی رہے گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت نے صحافی و مصنف آتش تاثیر کا بیرون ملک مقیم بھارتی شہری کا اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ یعنی او سی آئی کارڈ منسوخ کر دیا ہے. اس کا الزام ہے کہ آتش تاثیر نے اپنے والد سلمان تاثیر کی پاکستانی شہریت چھپائی تھی. آتش تاثیر نے بھارت کے پارلیمانی انتخابات سے قبل عالمی جریدے ٹائم میں ایک مضمون تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کو لوگوں کو بانٹنے والا سربراہ قرار دیا تھا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ آتش تاثیر نے ہند نژاد شہری کارڈ حاصل کرنے کے لیے جو درخواست پیش کی تھی اس میں انہوں نے یہ بات چھپائی تھی کہ ان کے والد سلمان تاثیر پاکستانی شہری ہیں، لہذا او سی آئی کارڈ قوانین کے مطابق ان کی شہریت منسوخ کی جاتی ہے. آتش تاثیر نے اسی سال مئی میں ٹائم میگزین میں ایک مضمون سپرد قلم کیا تھا جس میں وزیراعظم نریندر مودی کو ڈیوائڈر ان چیف یعنی لوگوں کو بانٹنے والا سربراہ قرار دیا گیا تھا. ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے مذکورہ فیصلے کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں. انہیں اعتراض یا جواب داخل کرنے کا موقع دیا گیا تھا لیکن وہ اس میں ناکام رہے. ایک صحافی اور تجزیہ کار پیوش بیبلے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا.
جس طرح سے ان کی جو اوورسیز ناگرکتا ہے اسے ہٹایا گیا ہے، یہ ویسے تو قانون کا معاملہ ہے اور نقطے نکل کے آئیں گے، ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی تو سرکار نے ہٹایا ہے، لیکن یہ معاملے جتنے قانونی ہوتے ہیں اتنے ہی مورل ہوتے ہیں. تو اس میں اگر انہوں نے ایک ڈیوائیڈر ان چیف نام کی خبر لکھی تھی اور اس کے بعد یہ ہٹایا جاتا ہے، وواد بھی رہا ہے، تو اگر سرکار یہ کام نہ کرتی تو زیادہ ایک مورل پاور سرکار کے پاس رہتی اور اناوشیہ کوئی وواد پیدا نہ ہوتا.
ایک اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار معصوم مراد آبادی نے کہا کہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹائم میگزین میں شائع ان کے مضمون کی وجہ سے ہی انہیں شہریت سے محروم کیا گیا.
کیونکہ ہم ایک ایسے ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، ایک ایسے جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اظہار خیال کی آزادی ہے. اگر کوئی پرائم منسٹر پہ تنقید کرتا ہے یا گورنمنٹ کی کسی عمل پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو ریونج کا یا کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا میں سوچتا ہوں کہ ہماری جمہوری کا خبروں کے مطابق وہی ہیں۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے ستمبر میں انہیں ایک نوٹس بھیجا تھا جس کا جواب 21 روز کے اندر دینا تھا، لیکن تاثیر کو وہ نوٹس 20ویں دن ملا اور انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اپنے وکیل کے توسط سے جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے ایک میڈیا ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شہریت کی منسوخی بدنیتی سے کی گئی ہے۔ انہیں سن 2000 میں او سی آئی کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت میں رہے ہیں، ایک مقامی بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے، ان کے پاس بایو میٹرک شناخت نمبر ہے اور وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آتش تاثیر نئی دہلی میں مقیم ایک خاتون صحافی تولین سنگھ اور پاکستانی پنجاب کے گورنر مرحوم سلمان تاثیر کے بیٹے ہیں۔ سلمان کو 2011 میں ان کے ہی محافظ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ آتش اور تولین سلمان تاثیر سے الگ رہتے رہے ہیں۔ تولین سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے آتش کو پالا اور وہی ان کی واحد نگراں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں اپوزیشن کا آزادی مارچ جاری ہے اور اپوزیشن نے حکومت پر دباؤ مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں اسلام آباد سے علی رانا کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں اپوزیشن کے دھرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں افراد اس وقت بھی سیکٹر H9 کے گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔
ہم حملہ نہیں کریں گے اور جائیں گے نہیں اس طریقے سے جب تک اس ملک میں ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔
اس صورتحال میں حکومت کی طرف سے بھی کوئی رعایت مولانا کو نہیں دی جا رہی۔ البتہ حکومتی ٹیم کے اہم ممبر چودھری پرویز الہی مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاملات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔
بہت سارے پروپوزلز ہیں اور اس کا آؤٹ کم آپ کو انشاءاللہ دیں۔
ایسی صورتحال میں قومی اسمبلی میں بھی ہنگامہ خیزی جاری ہے۔ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اس ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس پر وزیر دفاع پرویز خٹک بھی خاموش نہ رہے اور اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں مانتے، دوبارہ بھی الیکشن ہوا، پی ٹی آئی جیتے تو نہیں مانتے۔
اجلاس کے دوران وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنی نشست سے مستعفی ہونے اور مولانا فضل الرحمان کو الیکشن لڑنے کا چیلنج دیا، جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد الرحمان نے قبول کر لیا۔ اجلاس کے دوران زیادہ وقت اسپیکر اسمبلی اسد کیسر دونوں فریقین کو خاموش کروانے میں مصروف رہے اور نماز جمعہ کا وقت قریب آنے پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
انسانی حقوق سے متعلق تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سی آئی اے کی پشت پناہی رکھنے والے نیم فوجی دستوں نے بلا خوف و خطر سرسری سماعت کے بعد لوگوں کو سزائے موت دی ہے اور دوسرے سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں ماورائے عدالت لوگوں کو جان سے مارنا، زبردستی لاپتہ کرنا اور صحت کی دیکھ بھال کے مراکز پر حملے شامل ہیں۔ مزید تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی۔
جمعرات کے دن جاری ہونے والی رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز نیم فوجی گروپوں کو ختم کر دے جو عام فوجی کمان سے بالا بالا کام کرتے ہیں۔ اس نے افغان حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز کی جانب سے زیادتیوں کے تمام الزامات کی غیر جانبدارانہ تفتیش کرے اور ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جو جنگی جرائم اور سنگین خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2017 کے آخر سے لے کر 2019 کے وسط تک کی مدت میں 14 ایسے معاملات کا پتہ چلایا ہے جس میں اس کے مطابق سی آئی اے کی پشت پناہی رکھنے والے حملہ آور گروپوں نے رات کے وقت چھاپوں کے دوران سنگین زیادتیاں کی ہیں۔ مثلاً پکتیا کے جنوب مشرقی صوبے میں جہاں ایک نیم فوجی دستے نے 11 افراد کو ہلاک کر ڈالا، جن میں 8 ایسے لوگ شامل تھے جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھروں کو آئے تھے۔ تاہم امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے خلاف بہت سے دعوے امکانی طور پر غلط ہیں یا انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مصنفہ اور ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسیٹ ایشیا ڈائریکٹر پیٹریشیا گوسمین کا کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن میں سی آئی اے نے ان کے مطابق افغان فورسز کی اس بات میں مدد کی کہ وہ مظالم کا ارتکاب کریں جن میں ماورائے عدالت پھانسی اور لوگوں کو لاپتہ کیا جانا شامل ہے۔ گوسمین نے کہا کہ ان افواج نے اپنی حراست میں لوگوں کو بس گولیوں سے اڑا دیا اور رات کے وقت زیادتی پر مبنی چھاپوں اور اندھا دھند فضائی حملوں سے آبادی میں دہشت پھیلا دی۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ان فضائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ یاد رہے کہ نیٹو نے اس ہفتے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق امریکہ نے ستمبر میں 1113 فضائی اور ساتھ ہی بھاری توپ خانے سے حملے کیے۔ یہ کاروائی ایسے وقت میں عمل میں آئی جب واشنگٹن اور طالبان کے درمیان مذاکرات ٹوٹ گئے تھے۔ تاہم سی آئی اے ترجمان ٹیموتھی بیرٹ کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کے بیرونی آپریشن سخت نگرانی کے نظام کے تحت قانون کے دائرے میں کیے جاتے ہیں۔ بیرٹ نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں اور اس جانب توجہ دلائی کہ عسکریت پسند ایسے کسی بھی قانون کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سی آئی اے کے ایک بیان میں عہدیداروں نے مزید کہا کہ طالبان کے برعکس امریکہ قانون کی حکمرانی کی پاسداری کرتا ہے اور ہم کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو نہ تو معاف کرتے ہیں اور نہ ہی جان بوجھ کر ان میں شریک ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ سے باتیں کرتے ہوئے ایک سفارتکار نے جس کا نام نہیں بتایا گیا ان دستوں کو موت کے دستوں سے تعبیر کیا۔
یہ رضی احمد رضوی تھے جو ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے تھے جس میں انسانی حقوق سے متعلق معروف تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا تھا کہ افغانستان میں سی آئی اے کی پشت پناہی رکھنے والے نیم فوجی دستوں نے بلا خوف و خطر سرسری سماعت کے بعد لوگوں کو سزائیں موت دی ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ نیٹو تاریخ کی اہم ترین شراکت داریوں میں سے ایک ہے۔ جرمنی میں دیوار برلن کے انہدام کے 30 برس مکمل ہونے کی تقریب میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیٹو نے لاکھوں افراد کو ان کی آزادی کے حصول میں مدد دی ہے۔ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
جرمنی کے مشرقی شہر لپسک میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ بین الاوقیانوس پار تعاون نے 30 برس قبل دیوار برلن کے انہدام میں اہم کردار ادا کیا اور وہ آج بھی بدستور اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر میں خطاب سے پہلے انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد تقسیم ہو جانے والے ایک دیہات کا بھی دورہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں جمہوری اقدار کے حامل ملکوں نے لمبے عرصے تک اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کیا جو 1989 میں ممکن ہو سکا۔ ان کا اشارہ دیوار برلن کے خاتمے کی طرف تھا اور پھر یہ 1990 میں پایا تکمیل تک پہنچا، یعنی جرمنی متحد ہو گیا۔ یہ انتہائی ممتاز اور نمایاں کام تھا جس نے انتہائی دشوار صورتحال میں لاکھوں افراد کے لیے آزادی کے حصول کو ممکن بنایا۔ میرے خیال میں نیٹو بدستور اہم ہے اور شاید تاریخی طور پر انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ساجیداری بھی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے نیٹو کی اس ستائش سے قبل فرانسیسی صدر میکرون نے اکانومسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اوکیانوس پار اتحاد کو دماغی موت کا سامنا ہے اور یورپ اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتا۔ میکرون نے نیٹو کے دوسرے یورپی ارکان سے ایک جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدیم براعظم انتہائی مشکل سے دوچار ہے اور جب تک یہ بیدار نہیں ہو جاتا اس وقت تک اپنی منزل پر کنٹرول کرنا دشوار رہے گا۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ وہ میکرون کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کہہ رہی ہیں کہ فرانسیسی صدر نے تباہ کن الفاظ کا استعمال کیا ہے اور نیٹو کے تعاون سے متعلق میرا نقطہ نظر یہ نہیں۔ میرے خیال میں ایسے بیانات ضروری نہیں، چاہے ہمیں کتنے ہی مسائل کا سامنا ہو، ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹو کے سربراہ ینس سٹالٹن برگ نے کہا کہ اتحاد بدستور مضبوط ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹالٹن برگ نے کہا کہ وہ یورپی اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہیں، یورپی دفاع کی تقویت کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن صرف یورپی اتحاد اوکیانوس پار اتحاد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام سے امریکی افواج کی واپسی کے غیر متوقع فیصلے کے نتیجے میں نیٹو کے ایک اور رکن ترکی کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا، جس سے اتحاد کے اندر تعاون کے بارے میں سوال اٹھ کھڑے ہوئے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ایک خاتون ترجمان نے کہا کہ میکرون کا بیان نیٹو کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں درست ہے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ نیٹو اب اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ انہوں نے اکثر یورپی ارکان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ وہ نیٹو کے ساتھ اپنی وابستگی کی پاسداری نہیں کر رہے اور دفاع پر مجموعی پیداوار کا 2% حصہ خرچ نہیں کرتے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر اتحاد کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں شخصی آزادیوں کے بارے میں فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم نے ہمیں یہ تفصیلات ارسال کی ہیں۔
فریڈم ہاؤس نے بھارت کے بارے میں جاری کی جانے والی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں اگرچہ انتخابی جمہوریت بہت مضبوط ہے، تاہم سیاست میں بدعنوانی کا بول بالا ہے۔ آئین اظہار خیال کی آزادی دیتا ہے اور نیوز میڈیا متحرک ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں صحافیوں کے خلاف تشدد اور ان کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے مذہبی بنیاد پر غیر ہندوؤں پر حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بھارت کے اقلیتی گروپوں، خاص طور پر مسلمانوں، دلتوں اور آدیواسیوں کو مساوی قانونی حقوق و مراعات حاصل ہیں، لیکن وہ اقتصادی اور سماجی طور پر کمزور ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار ویویک شکلا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں جمہوریت کو زخم پہنچا ہے۔
4 یا 5 سال سے 2014 آنورڈز کے بعد جو ہندوستان میں جو صورت حال ہے وہ ایک نراشا پیدا کر رہی ہے۔ ہندوستان کی وہ لوگ جو ہندوستان کی وہ شہری جو ایک جمہوریت کو بہت ضروری مانتے تھے، جو جمہوریت 70 سال میں دھیرے دھیرے وہ مضبوطی کی اور بڑھ رہی تھی، گاندھی نہرو کا دیش تھا، اس پہ دھکا تو لگا ہے۔ جیسے آسام میں این آر سی والا سوال ہے، آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے سوال آ رہا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس دیش میں گھسپیٹھ نہیں ہونی چاہیے، گھسپیٹھ کوئی بھی ہو، لیکن اپنے ہی آدمی جو اسی کو ہی آپ بتا رہے ہو بھاری ہے۔ دوسرا یہاں پہ مینورٹیز کے ساتھ جو لگتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ٹھگا سا محسوس کر رہا ہے۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے معاملات میں بھارت کے حالات کئی ملکوں سے بہتر ہیں۔ مذکورہ رپورٹ 2017 اور 2018 کے حالات پر مبنی ہے۔ آسام میں اس سے قبل جب این آر سی کی رپورٹ جاری ہوئی تھی تو 40 لاکھ افراد کی شہریت مشکوک ہو گئی تھی، لیکن جب ہی مثال حتمی رپورٹ جاری ہوئی تو مشتبہ شہریوں کی تعداد 19 لاکھ بتائی گئی۔ مذکورہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو لوگ متاثر ہیں ان میں اکثریت بنگالی بولنے والے مسلمانوں کی ہے۔ ان سے جن دستاویز ویزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وہ غریب اور ناخواندہ ہیں۔ رپورٹ میں گائے کے تحفظ کے نام پر اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ کے تبریز انصاری کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے اس کی مذمت کی، لیکن رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہجوم کے ہاتھوں ہونے والے تشدد کو روکنے میں حکومت کے اقدامات ناکافی ہیں۔ رپورٹ میں میڈیا کی آزادی کی بات تو کی گئی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں، تاجروں اور سرکردہ میڈیا شخصیات کے باہمی تعلقات نے میڈیا کے اعتبار کو کم کیا ہے۔ صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ میں گوری لنکیش کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف 2017 میں گائے کے تحفظ کے نام پر حملوں کے 61 واقعات پیش آئے تھے۔ بھارت میں غیر سرکاری تنظیمیں یا این جی اوز کی تعداد کافی ہے، لیکن ان کو مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں عدلیہ آزاد ہے، لیکن ذیلی عدالتوں میں بدعنوانیاں ہیں اور عوام کو عدالتوں سے انصاف کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے۔ ایک اور تجزیہ کار آلوک موہن کہتے ہیں کہ حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
خاص کر اس دیش کا جو میڈیا جو ہمیشہ نرائک بھومکا ادا کرتا رہا ہے اس ملک کے ڈیموکریسی کے سوال پر، آج وہ بھی کہیں نہ کہیں خطرے کے نشانے پر میڈیا میں بھی کوئی کھل کر کے نہیں بول پاتا ہے اور ون سائڈ اسٹوری آ رہی ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں ایودھیا سے سمبندھت بابری مسجد کا بھی معاملہ آئے گا، کسی نہ کسی اس کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی۔
لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر متعدد ملکوں کے مقابلے میں بھارت میں جمہوریت کو خاصا استحکام حاصل ہے۔ جن ریاستوں میں شورش ہے وہاں سیکورٹی فورسز پر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورسز پر ماورائے عدالت قتل، جنسی زیادتی، منمانی حراست، اغوا اور مکانوں کو تباہ کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ اس بارے میں قوانین میں خامیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر رپورٹ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت میں حالیہ برسوں میں جمہوری اقدار پامال ہوئی ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ پر تاحال حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اس ہفتے واشنگٹن میں مصر، ایتھوپیا اور سوڈان کے وزراء خارجہ کی ایک میٹنگ کے بعد ان وزراء نے عزم ظاہر کیا کہ وہ آئندہ جنوری میں متنازعہ گرینڈ ایتھیوپیا رینائسنس ڈیم کے بارے میں ایک معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ اپنی میٹنگ سے پہلے ان وزراء نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے اس تنازع میں اس کے بعد دلچسپی لینا شروع کر دی تھی جب مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ان سے ثالثی کی درخواست کی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ جو نامہ نگار پیٹسی ودا کو سوارا نے فراہم کی ہیں، قمر عباس جعفری۔
ایتھوپیا میں اس کوئی 2 کلومیٹر طویل بند کو 6,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن پھر مصر اور سوڈان کے لیے بھی یہ دلچسپی کا موضوع بن گیا اور اس ہفتے اس بند پر برسوں پرانا تنازع وائٹ ہاؤس کے اوول آفس تک بھی پہنچ گیا اور بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ سے جو ملاقات ہوئی اس کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، نہ اس کا ان کی روزمرہ کی مصروفیات کی فہرست میں کوئی ذکر تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس معاملے میں امریکہ کی دلچسپی کیا ہے اور وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں کوئی وضاحت کرنے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس مشیر کیلن کانوے نے اس بارے میں کہا، میں اس حوالے سے آج کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تھے وائٹ ہاؤس کے مشیر۔ سسی کی جانب سے ثالثی کی درخواست کیے جانے کے بعد ٹرمپ نے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کو اس معاملے کو طے کرانے کا کام سونپا۔ ایرن سالزبرگ نارتھ کیرولینا کے واٹر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور محکمہ خارجہ میں اس دفتر کے سابقہ رابطہ کار ہیں جو بین الاقوامی آبی مسائل کے معاملات کے سلسلے میں کام کرتا ہے۔ ان کے الفاظ،
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development assistance and humanitarian assistance within the region. We're very concerned, of course, about the likelihood of conflict in the region.
امریکا کا قرن افریقہ میں اہم نوعیت کا فوجی مفاد ہے۔ ہم نے خطے میں انسانی بنیادوں پر مدد اور ترقیاتی کاموں میں بہت زیادہ مدد فراہم کی ہے اور خطے میں کسی تصادم کے امکان کے بارے میں ہمیں سخت تشویش ہے۔ منوچن سے بات چیت کے بعد وزراء خارجہ نے جنوری 2020 تک معاہدے پر پہنچنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور ٹیکنیکل سطح پر ہونے والی بات چیت میں امریکہ اور ورلڈ بینک مبصر ہوں گے۔ مصر کا 1959 کا سوڈان کے ساتھ آبی ساجداری کا ایک معاہدہ ہے، لیکن ایتھوپیا اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر یہ ممالک جنوری 2020 میں کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے تو وہ پھر بین الاقوامی ثالثی کرا سکتے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
سوشل میڈیا کی ایک ایپ ٹک ٹاک مقبول ہو رہی ہے، خاص طور پر بچوں میں، جو اسے مختصر دورانیے کی عموماً وضاحیہ ویڈیوز پوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا نگراں ادارہ ڈانس بائٹ چین کی ملکیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی قانون ساز امریکی صارفین کے استعمال کی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش کا شکار ہیں۔ واشنگٹن میں ایشا سارائی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
دو ہزار انیس کے آغاز میں ٹک ٹاک ایپ کو دنیا بھر میں 1 کھرب بار دیکھا گیا، جبکہ گزشتہ ماہ امریکیوں نے اسے قریب 50 لاکھ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا۔ لیکن اس ایپ کا، جو عام طور پر نوجوانوں میں مقبول ہے، اب قومی سطح پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں قانون سازوں کو تشویش ہے کہ ٹک ٹاک کا نگران چینی ادارہ صارفین کی نجی معلومات کو استعمال کر سکتا ہے۔
Do you feel comfortable with the Chinese Communist Party building a profile of your child? Do you feel
American Senator Josh Hawley کا کہنا ہے کہ کیا آپ مطمئن ہوں گے کہ ایک چینی اشتراکی پارٹی آپ کے بچے کا پروفائل تیار کرے؟ کیا آپ کو اطمینان ہوگا کہ وہ کسے فون کر رہے ہیں، کیا پیغامات بھیج رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس ایپ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے ٹیلی فون میں موجود رابطوں تک پہنچا جا سکتا ہے، اور پھر دوسرے پیغامات تک بھی اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ادھر ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ یہ اپنے نگران ادارے ڈانس بائٹ سے الگ ہے، لیکن بیشتر امریکیوں کو بدستور تشویش ہے کہ ممکن ہے چین امریکی نوجوانوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرے، اور ممکن ہے کہ اس ایپ میں سینسر کی پالیسی بھی ہو، جیسے کہ ہانگ کانگ کے احتجاج سے متعلق ویڈیوز۔ امریکہ تائیوان بزنس کاؤنسل سے لارا ڈینیلسن کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ٹک ٹاک کا امریکی عملہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ الگ ہے، لیکن ایک عمومی نقطۂ نظر سے یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ چین کی طرف سے سمت کا کچھ نہ کچھ تعین ہوتا ہے، اور یہی تشویش کی بات ہے۔ لیکن ڈینیلسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس انداز میں سینیٹر ہالی یا کانگریس کے دوسرے ارکان دلائل دے رہے ہیں، اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ تائیوان بزنس کاؤنسل سے ڈینیلسن کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں اس کی وجہ کیپٹل ہل پر چین مخالف جذبات ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ایک سیاسی معاملہ بن گیا ہے، اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کرنا آسان ہوتا ہے۔ قانون سازوں کی طرف سے سیکیورٹی کے بارے میں خدشات سے قطع نظر، یہ امکان نہیں ہے کہ اس سے نوجوانوں کے ایپ استعمال کرنے پر کوئی بڑا اثر مرتب ہوگا، جو ممکن ہے جلد ہی ٹک ٹاک کے اگلے مرحلے اٹ ایپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہجت چلانی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ میں گن وائلنس اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے استعمال کے وعدوں سے ڈیموکریٹس کو منگل کے روز ریاست ورجینیا میں انتخابی کامیابی میں بڑی مدد ملی، اور پارٹی نے وہاں ریاستی جنرل اسمبلی کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ 2 عشروں کے دوران پہلا موقع ہے کہ ڈیموکریٹس نے وہاں کنٹرول حاصل کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کی جانب ہتھیاروں پر کنٹرول کے بظاہر پیغام کے سبب کامیابی کو بعض اس بات کی علامت سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر، جس پر قوم عرصے سے منقسم ہے، قومی اتفاق رائے بڑھتا جا رہا ہے۔ برائن پیڈن کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اور جب ڈیموکریٹس منگل کے روز اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے، ورجینیا کے گورنر رالف نورتھم نے ایسے میں ہتھیاروں کے تشدد سے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کا وعدہ کیا، جبکہ ان کی پارٹی کا صوبائی مقررینہ کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول قائم ہو گیا ہے۔ ان کے الفاظ تھے،
The voters like the progress that we as Democrats have made over the past few years.
ووٹروں نے اس پیشرفت کو پسند کیا جو ہم نے بحیثیت ڈیموکریٹس گزشتہ چند برسوں کے دوران کی ہے۔ گن کنٹرول کی وکالت کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں قومی رجحان ابھر رہا ہے۔ ہتھیاروں سے ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے قائم ہونے والے اتحاد کے اینڈریو پیٹرک کہتے ہیں،
Those who have sided with the gun lobby are losing. It's a losing issue and it'll continue to be a losing issue until action is taken at the federal and in state capitals.
ہتھیار بنانے اور رکھنے کے حقوق کی طرفداری کی اب نقصان کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اس وقت تک نقصان اٹھانے والا معاملہ رہے گا جب تک کہ وفاقی اور ریاستی دارالحکومتوں میں اس پر کارروائی نہیں ہوتی، اور ایسے میں جبکہ صدر ٹرمپ اور کانگریس کے ریپبلکن ارکان ہتھیار رکھنے کے حق پر پابندی لگانے یا اسے محدود کرنے کی وفاقی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی راہ روک رہے ہیں گن کنٹرول کی وکالت کرنے والے ریاستی سطح پر پیش رفت کی وکالت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب مئی میں ورجینیا بیچ پر بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے واقعے میں 12 افراد مارے گئے تھے تو سرگرم کارکنوں نے ایسے قوانین بنانے کا مطالبہ کیا تھا جن کے تحت فوجی طرز کے ہتھیاروں پر پابندی لگائی جائے اور ان لوگوں پر ہتھیار رکھنے کی پابندی عائد کی جائے جن کے بارے میں سمجھا جائے کہ وہ تشدد کر سکتے ہیں، جس کے بعد ریپبلکنز نے ریچمنڈ میں مقننہ کا اجلاس ختم کر دیا جبکہ گن کنٹرول کے حامیوں اور مخالفین نے جلسے کیے اور منگل کے روز ایک ایسی ریاست میں جس میں تاریخی طور پر ہتھیار رکھنے کے حق کا دفاع کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹس کی فتح اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یا این آر اے جس کا ہیڈ کوارٹرس ورجینیا میں ہے وہ اپنی سیاسی بالادستی کھو رہی ہے جبکہ بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے واقعات جاری ہیں۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کے سینٹر فار پالیٹکس کے وہ تو کہتے ہیں این آر اے اب ارکان کانگریس ریاستی سینیٹروں یا ریاستی نمائندوں پر حکم نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ ان زیادہ تر آبادیوں کو نمائندگی کرتے ہیں جن کو دوسری ترمیم کے تحت دیے گئے حقوق کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ یہ تھے لیری سیبوٹو۔ این آر اے نے وائس آف امریکہ کی انٹرویو کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ایک طرف تو دنیا بھر میں اپنے ملکوں اپنے گھروں سے دربدر ہو جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور دوسری جانب وہ ممالک جو ماضی میں ریفیوجیز کی آبادکاری کا بڑا بوجھ اٹھاتے رہے ہیں ان کی جانب سے مہاجرین کو لینے میں ہچکچاہٹ نظر آتی ہے۔ ہماری ٹی وی کی ساتھی صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی پر جہاں ریفیوجیز کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے اور انٹرنیشنل کمیونٹی پریشان ہے، وہیں امریکہ کے اندر سے بھی اس حوالے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
صدر ٹرمپ کی حکومت کے پہلے 3 سالوں میں امریکہ کی جانب سے لیے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں بڑی کمی سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ خود امریکہ کے اندر بھی شدید تشویش پیدا ہوئی ہے۔
2019 میں انتظامیہ نے 30,000 کی نئی کم ترین سطح مقرر کی، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 2020 کے بعد انتظامیہ اسے کم کر کے صفر کرنا چاہتی ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ میریڈتھ اوین کی تنظیم مختلف کمیونٹی لیڈرز اور پناہ گزینوں کے ساتھ مل کر امریکی قانون سازوں پر زور ڈال رہی ہے کہ ریفیوجی ری سیٹلمنٹ پروگرام کو ختم نہ کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت امریکی حکومت دنیا بھر سے پناہ کی درخواست کرنے والے افراد کے کیسز کے جائزے کے بعد انہیں امریکہ لا کر بسانے کا کام کرتی ہے۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ کس طرح پناہ گزین خاندانوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ خاندان بچھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں مشکل حالات میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔
ان میں عراقی پناہ گزین قصائے حسین بھی ہیں۔ وہ اسٹیڈیم میں والی بال کھیل رہے تھے، وہ شکار بنے جس میں ان کی آنکھیں اور چہرہ تباہ ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی آف ٹیکساس میں زیر تعلیم ہے۔ آج قصائے امریکی عوامی نمائندوں کو اپنے جیسے ریفیوجیز کے ایشوز پر آواز اٹھانے کے لیے قائل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
آپ کو ہر ملک میں کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ملیں گے، تو ہمیں اچھے اور برے پناہ گزینوں میں تفریق کرنی ہوگی۔
2016 میں ریفیوجی پروگرام کے تحت آنے والوں میں مسلمان پناہ گزینوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، یعنی 46%، جبکہ 2019 میں 79% کرسچن ریفیوجیز امریکہ آئے۔
لیکن جب سے یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے مسلمان بہت کم ہو گئے اور ہم موسٹلی کرسچن گروپس دیکھ رہے ہیں، کانگو سے آنے والے اور دوسری جگہوں سے آنے والے۔ ویری ریئرلی ہیئر اینڈ دیئر یو سی اے مسلم فیملی کم ناؤ۔
اس سال امریکہ لائے جانے والے پناہ گزینوں میں 264 پاکستانی بھی ہیں۔ پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے امریکہ فرسٹ کے وعدے پر الیکشن جیتے اور ریپبلکن سپورٹرز میں سے صرف 26% کے خیال میں امریکہ کی ذمہ داری پناہ گزینوں کی جانب بنتی ہے، جبکہ 51% ڈیموکریٹک سپورٹرز پناہ گزینوں کو امریکہ میں پناہ دینے کے حق میں ہیں۔ تاہم ایوان کے دونوں ہی جانب امریکی قانون سازوں کی اکثریت امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد بڑھانے کے حق میں ہے۔
We are a nation of immigrants.
ہم تارکین وطن کی اور مواقع دینے والی قوم ہیں اور ہمیں ایسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ ہم انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی حد بڑھانے کے لیے کہتے رہیں گے۔
اب بھی میری بہن وہاں انتظار کر رہی ہے، اسے 6 سال سے زیادہ ہو چکے انتظار کرتے ہوئے کہ اسے پناہ ملے۔
زید اور ان جیسے بہت سے خاندان امریکہ میں پناہ گزینوں کا داخلہ صفر ہونے کی صورت میں شاید پھر کبھی یکجا نہ ہو پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں پناہ گزینوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے اسے تباہ کن قرار دے رہے ہیں۔ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں پناہ لینا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی اپنا گھر بار اور کام کاج چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ عمران جدون ہمیں لے جا رہے ہیں امریکی ریاست جارجیا، جہاں ایک کافی شاپ پناہ گزینوں کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کی یہ کہانی۔
ریاست جارجیا کا شہر کلارکسٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں 40 سے زیادہ قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور 60 سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے افراد بستے ہیں، اس لیے اسے امریکہ کا سب سے متنوع علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیٹی مری اس علاقے میں ایک کافی شاپ کی مالک ہے، لیکن یہ کوئی عام کیفے نہیں ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف پناہ گزینوں کو ہی ملازمت دی جاتی ہے، کیونکہ کیٹی پناہ گزینوں سے جڑے کچھ دقیانوسی خیالات کو ختم کرنا چاہتی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ دنیا پناہ گزینوں کو منفی نظر سے دیکھتی ہے، مثلاً انہیں کبھی ایک بوجھ یا پھر کبھی بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔
ریفیوج کافی نامی اس دکان پر ایک سال کی ملازمت کی تربیت کے دوران انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اور پناہ گزینوں کی تربیت کے کئی پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ سمیہ مقصودی ایک پناہ گزین ہے جن کا کام کافی بنانا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان کے لیے یہ جگہ گھر سے دور ایک گھر کی طرح ہے۔
میں نے خود کو جانا ہے اور خواب دیکھنا یہاں سیکھا ہے، لکھنا پڑھنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی یہیں سیکھا ہے، ورنہ امریکہ میں تو میں کہیں گم ہی ہو جاتی۔
سمیہ کی طرح ملک الارماج بھی پہلے اس ریفیوج کافی شاپ پر کام کرتے تھے۔ ملازمت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد انہیں ایسے پروگرامز میں شامل کیا گیا جس کی مدد سے وہ اب کیٹرنگ کا اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفیوج کافی شاپ اور کیٹی مری کے بنا ممکن نہیں تھا۔
سب سے پہلے میں نے انگریزی سیکھی اور اپنی کمیونٹی کو جانا۔ مجھے ایسے پروگرام میں شامل کیا گیا جہاں میں نے کاروباری مہارت حاصل کی اور ایسے افراد سے ملاقات کی جو وہی کام کر رہے تھے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ ریفیوج کافی شاپ میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور اب ہم سب دوست بن کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔
ریاست جارجیا کے شہر کلارکسٹن کی متنوع آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیٹی مری یہاں آنے والے پناہ گزینوں اور یہاں پہلے سے رہنے والوں کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی ہیں۔
ہم لوگوں پر محنت کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریفیوجی کمیونٹی کے لیے کام نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں۔
اور یہاں کام کرنے والوں کا اطمینان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہی ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، کلارکسٹن، جارجیا۔
امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے، بتا رہی ہیں شہناز نفیس اس رپورٹ میں۔
28 سالہ راشد رقیب افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ مترجم کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہیں 2018 میں اپنی جان بچانے کی خاطر افغانستان سے امریکہ آنا پڑا۔ کئی گھنٹوں کا انتظار کروانے کے بعد انہیں ایئرپورٹ سے بالآخر باہر آنے کی اجازت تو ملی، لیکن یہ ایک نئے ملک میں ان کی مشکلات کا محض آغاز تھا۔
سات دنوں تک میں نے کھانا نہیں کھایا، اس کے بعد یہاں رہنے والے کچھ افغان آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے میرا تعارف پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی کیتھولک چیریٹیز سے کروایا۔ انہوں نے مجھے قانونی معاملات میں مدد فراہم کی، بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا کی، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور یہاں تک کہ روزگار ڈھونڈنے میں بھی میری مدد کی۔
واشنگٹن ڈی سی میں قائم کیتھولک چیریٹیز نامی ادارہ 1981 سے امریکہ میں پناہ لینے والے راشد رقیب جیسے افراد کو مدد فراہم کر رہا ہے۔
ہم نئے آنے والے پناہ گزینوں کو بنیادی سہولتیں مثلا خوراک، کپڑے، رہنے کی جگہ، جیب خرچ دیتے ہیں اور روزگار ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق لاطینی امریکہ، ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطی سے ہوتا ہے۔
سامی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کٹوتی کی وجہ سے اس وقت وہ ماہانہ صرف 35 پناہ گزینوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں، جو اس ادارے کے قیام کے بعد سے کم ترین تعداد ہے۔ ادھر ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق امریکی قوانین میں موجود خامیوں کے باعث بعض پناہ گزین نظام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلا ہزاروں افراد معاوضہ ادا کیے بغیر صحت کی سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تاہم ریفیوجی انٹرنیشنل کے صدر ایرک شوارٹز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی پناہ گزینوں سے متعلق اپنی پالیسی کے دفاع میں یہ وجوہات بڑی حد تک بے بنیاد ہیں.
All the evidence indicates that refugees and immigrants, that immigrants generally, immigrants generally,
تاریخ گواہ ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن نے امریکہ میں اقتصادی ترقی کو فروغ دیا ہے, اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ امریکی قوانین کی پاسداری کی ہے, اور پھر امریکہ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے جو ان حالات سے متاثر ہو رہے ہیں جو انہوں نے نہیں بنائے.
سامی کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں سے متعلق صدر ٹرمپ کے خیالات جنگ عظیم دوئم کے بعد سے تمام امریکی صدور کے خیالات کے برعکس ہیں.
اس وقت امریکہ میں موجود پناہ گزینوں کے بچے, بیوی اور خاندان کے دوسرے افراد اپنے آبائی ملکوں میں امریکہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ دو ممالک کے درمیان منقسم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے اداروں کو ملنے والے فنڈز میں کمی ہو رہی ہے. یہاں پر کام کرنے والے بہت سے لوگ روزگار کھو چکے ہیں. پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے ان اداروں کے نیٹ ورکس اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچ رہا ہے جس کے بننے میں لمبا عرصہ لگا ہے.
ٹرمپ کو میں خبریں روانی کر دی ہیں.
صدر ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر یہ جاری رہا تو مجھے فیملی کو یہاں لانے کی کوئی امید نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی سوچ میں تبدیلی آئے.
شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج 8 نومبر ہے. گزشتہ سال آج ہی کے دن لگنے والی آگ نے ریاست کیلیفورنیا کے متعدد پہاڑی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. جنگل میں لگنے والی اس آگ نے 50,000 سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا, جبکہ 84 افراد کی جان لے لی. ایک طرف جہاں اس آگ سے پھیلنے والی ہنگامی صورتحال انتظامیہ کے لیے نئی تھی, وہیں بے گھر ہونے والے سفید فاموں کی اکثریت کے لیے بھی یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. ایک سال بعد ایک طرف جہاں اس آگ سے تباہ ہونے والے سفید فام اس کو یاد کرتے ہیں, وہیں علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کے نزدیک اس آگ نے ایک ایسی مثبت روشنی پھیلائی ہے جس سے انہیں پہچان ملی ہے. کیسے, سنتے ہیں نخبت ملک کی اس رپورٹ میں.
8 نومبر 2018 ریاست کیلیفورنیا کے علاقے پیراڈائز کے رہائشیوں کے لیے عام دن کی طرح ہی شروع ہوا تھا.
ہمیں کوئی وارننگ نہیں ملی تھی, کوئی الرٹ موصول نہیں ہوا. ہم نے صرف کالے بادل دیکھے. ایک دوست نے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے, لیکن ہم نے سوچا یہ تو پاگل پن ہے.
مجھے پتا تھا کچھ ہونے والا ہے. سرخ رنگ کا آگ کا بگولا تھا, مجھے وہ سرخ رنگ میرے گھر کے پیچھے دکھائی دے رہا تھا.
صبح 6:30 کے قریب لگنے والی جنگل کی یہ آگ پیراڈائز سمیت دیگر کئی علاقوں میں تیز ہوا سے اتنی تیزی سے پھیلی کہ سوزن اور کٹرینا جیسے یہاں آباد ہزاروں سفید فارم رہائشیوں کو ہنگامی بنیادوں پر ہوائی راستوں کے ذریعے قریبی شہر چیکو پہنچانا پڑا.
ان میں کئی ایسے افراد تھے جن کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں تھی یا ان کی انشورنس مکمل نہیں تھی. ہماری کاؤنٹی سروسز کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی تھی.
چیکو میں جہاں آبادی کی اکثریت سفید فاموں کی ہے, وہیں کچھ عرب اور ایرانی نژاد امریکی مسلمان افراد بھی آباد ہیں, جبکہ پاکستانی امریکن خاندانوں کی تعداد 20 کے لگ بھگ ہے. ایسی ہی ایک خاتون روبینا خان اور ان کے شوہر نے متاثرین کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا.
سب سے پہلے میں نے ایکچولی راشا کو کی کہ سسٹر گیٹ ریڈی, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, بہت بڑا ڈیزاسٹر یہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی لوگوں کو پتہ نہیں. تو ایسے ہی ہم نے پھر یہ شروع کیا, لیکن ہمیں خود بھی آنیسٹلی آئیڈیا نہیں تھا کہ اٹس سو سیریس.
وی ور گیون آؤٹ کلوتھنگ, ٹوائلٹ.
ہم نے کپڑے, کھانا, ٹوائلٹ کی چیزیں, گفٹ کارڈز لوگوں کو بانٹے, یہاں تک کہ ایسے افراد کے لیے فرنیچر اور کچن کی اشیاء لیں جنہیں رہنے کو کہیں جگہ مل گئی تھی. آپ جس بھی چیز کا نام لیں ہم نے سب اکٹھا کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا.
We were getting kitchen items, you name it, we pretty much collected and gave.
پیراڈائز سے چیکو پہنچنے والے لگ بھگ 26,500 افراد پر مشتمل آبادی کا بڑا حصہ سینئر سٹیزنز پر مشتمل تھا.
پیراڈائز کا علاقہ یوں تو چیکو سے 20 میل دور ہے, لیکن اسے پہاڑی علاقہ کہا جاتا ہے اور یہاں رہنے والے کبھی پہاڑ سے نیچے اترے ہی نہیں تھے, اس لیے ان کا ہمارے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا.
امدادی سامان کی اس تقسیم کا انتظام چیکو میں قائم اسلامک سینٹر میں کیا گیا تھا. اس اسلامک سینٹر میں ایک مسجد بھی ہے.
فور
ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جو کبھی مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے, بہت سے ایسے جو کبھی مسلمان سے نہیں ملے, کچھ تو ایسے تھے جو کبھی کسی عرب یا پاکستانی سے بھی کبھی نہیں ملے تھے, اس لیے انہیں فرق ہی معلوم نہیں تھا. میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا, مجھے کئی نسل پرستوں سے واسطہ پڑتا تھا, وہ مجھ سے سوالات کرتے تھے.
روبینا اور راشا نے مل کر 3 مہینے تک متاثرین کی مدد کی. لگ بھگ 154,000 ایکڑ زمین جلا دینے والی اور 84 ہلاکتوں کی ذمہ دار اس آگ کو ایک سال بعد چیکو کے مسلم رہائشی تکلیف سے یاد ضرور کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہیں کچھ حاصل کر لینے کا احساس بھی ہے.
یہاں اس علاقے میں ہماری زندگیوں کی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. ہم مسلمز ایک ایسی کمیونٹی تھے جو پیراڈائز میگیلیا کانکو اور ان سب جلنے والے کئی علاقوں سے کٹی ہوئی اور بالکل الگ تلگ رہ رہی تھی, لیکن اب ہم خود کو سب کے ساتھ برابر محسوس کرتے ہیں.
پیراڈائز کے لوگ اور چیکو کے شہری اب ہمیں ایک مختلف قسم کا مسلمان سمجھتے ہیں. پہلے بھی ٹھیک تھا, لیکن اب ہم پہچانے جا رہے ہیں. مسلمانوں سے متعلق جو سیاسی تنازعات اور معاملات دنیا میں بیان کیے جاتے ہیں وہ اس علاقے میں بھی تھے, اس لیے ہم سامنے ہی نہیں آتے تھے.
اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.